ہماری شریعت میں جہاں ویزا محرم سے نظر کی حفاظت کا حکم ہے وہاں مجھے قدرتی لوگوں کو جانے نہیں کی اس سے بھی نظر کی حفاظت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دن صوفی کو نظر کی حفاظت عورتوں سے قدرتی ہو جاتی ہے کہ بھائی اگر صوفی عورتوں کو دیکھے گا لوگ گدو کریں گے کہ عورتوں کو دیکھتا ہے مگر لڑکوں کے لیے اس میں مسالے سے کیونکہ کوئی لڑکوں کو دیکھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بھی مرد ہے یہ بھی مرد ہے لیکن شیطان لڑکوں کے عشق میں مبتلا کر دیتا اور تفصیلی تک پہنچا دیتا کیسے حالت میں بھائی یہاں آ کے بیٹھا کرو نہ بولے بات تمہاری گاڑی آ گئی اور تم سامنے بیٹھا کرو آؤ یہاں آ کے بیٹھو نہیں بیٹھا کرو تو شیطان جو ہے وہ لڑکوں کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر گٹر لائن میں دیکھ لیتا ہے رسوا کرا دیتا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں لڑکوں کو دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے بجلی کی تار ننگی تار ہو اور اس میں کرنٹ نہیں ہو تو آدمی کہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں وہ نہیں پکڑے گا کہ معلوم نہیں کس وقت اس میں کرنٹ آئے گا اسی طرح لڑکوں کو دیکھنے سے محتاط رہنا چاہیے کہ ابھی تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے میلان پیدا ہو جائے اور جب میلان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہی معاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رسوائی ہو جاتی ہے دنیا بھر میں یہ مرض لڑکوں کا پھیلا ہوا ہے لڑکی سے کوئی بات نہیں کوئی چپا اس سے خالی نہیں ہے جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور رسوا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہمارے والا منترالے فرماتے تھے کہ بچے ان کے بھی داڑھی نہیں آئی تھی قدرت کی ان کو دائیں یا بائیں بیٹھنا چاہیے داڑھی والے لوگوں کو آگے بیٹھنا چاہیے تاکہ سگر کی حفاظت بھی رہے اور بچے کی کسی یہ تھوڑی ہے کہ یہ کو باہر نکال دیا جائے تو کوئی دین نہیں یہ زندگی کی بات سنیں اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں کہاں کریں بچپن ہی سے اگر دینی تربیت ہو تو بڑے ہو کے وہ راشن ہو جاتے ہیں بچپن میں جو بات دیکھنے میں ڈالتی جاتی ہے جو بچوں کو ماحول ملتا ہے حدیث شریف بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اب دین فطرت پر ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہے دین اسلام یعنی اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے بچے کی وہ بہت اہم تربیت ہوتی ہے بچپن میں اگر دینی تربیت ہو تو بڑے ہو کر بھی اگر وہ بالکل دائیں بائیں بھٹک بھی جاتا ہے تو آخر عمر میں واپس اسی راستے پر آ جاتا ہے جس راستے پر ماں باپ نے بچپن میں کہا اور ہم لوگوں کے یہاں یہ غلط نہیں ہے موقع ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی بچہ ہے بڑے ہو کر اس کو سمجھا دیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے مگر اس بات کا لحاظ کم لوگ رکھتے ہیں کہ بچوں کو शतपथ और ब्रह्मत से कर गिरते हैं, सख्ती करते हैं, डांटते हैं और उसकी उम्र के हिसाब से उसके उससे बड़ी उम्र का मामला करते हैं। इस वजह से बच्चा दीन से फिर हो जाता है, दीन से दूर हो जाता है। और मशवरा भी रोना तो ये है, मशवरा भी नहीं करते, इत्तिलाए हाल नहीं करते कि हमारा बच्चा जो है वो ये चाहता है और ये ख्वाहिश का इजहार करता है या उसका ये फेल है, हम कैसे उसकी तरबियत करें, उसको कैसे समझाएं, मशवरा भी नहीं करते। बयान सुना और जाकर सख्ती शुरू कर दी, डंडा चलाना शुरू कर दी। बाद लोगों का ये हाल है कि दूसरों से इत्तिला मिलती है, वो ये कह रहे थे, वो ये मशवरा मांग रहे थे, शेख को तो मालूम भी नहीं मगर दूसरों से मशवरा कर रहे हैं कि क्या करें और शेख को पता नहीं। ये भी बड़ी गलती है, जो हाल हो अपने शेख को बतलाना चाहिए, उससे मशवरा लेना चाहिए, बजाय इसके कि सारे लोगों में गाए कि हमारे साथ ये मसला है। हमारे औरतों में तो खासतौर से बहुत आदत है, मैं समझाता रहता हूँ कि भाई कोई ख्वाब देखो अच्छा तो शेख को बताना चाहिए, मगर औरतें नहीं सुनती, इसको बतला दिया हमने ये ख्वाब देखा है, उसको बतला दिया ये ख्वाब देखा है, और वो बाकी औरतें जो हैं वो पीरानी भी बन जाती हैं, ताबीर भी देती हैं शेख को तो पता ही नहीं है मगर औरतों से मालूम होता है कि भाई फलाने ये कह रही थी, फलाने ने ये ख्वाब देखा, फलाने ने, इससे बहुत नुकसान पहुँचता है मगर नहीं समझते, इत्तिलाए हाल नहीं करते। जहाँ शफकत करनी चाहिए, औलाद पर रहमत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, वहाँ तो करते हैं सख्ती, और जहाँ सख्ती करनी चाहिए वहाँ ढीले पड़ जाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं कि बच्चा है समझ लेगा, पढ़ाओ के ठीक हो जाएगा, अभी करने दो। तो ये इफ़रात और तफरीत जो है ये बच्चों को भी बिगाड़ देती है, औलाद को बिगाड़ देती है, बाद में फिर पछताते हैं, मगर जब पानी सर से गुजर जाता है फिर पछताने का क्या फायदा। अच्छा ये है कि शुरू ही में मशवरा कर करके चले तो इंशाअल्लाह ताला जो बुजुर्गों का तरीका है, बुजुर्गों का रास्ता है, वही रास्ते पे। अभी हमारे पड़ोस में हजरत मौलाना मुफ्ती तंदूर उस्मानी साहब की अहलिया मोहतरमा तशरीफ लाई थी और हमारे घर वालों को उन्होंने खुसूसी दावत दी थी, तो हमारे घर वाले गए थे, बहुत मुफीद बातें बतलाई उन्होंने। उसमें से एक बात तो ये थी कि शौहर की खूब खिदमत करो और उसके दुख दर्द का ख्याल रखो। जब वो घर आए, हदीस की में भी यही तालीम है कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, उसको खुश कर दे। अब हमारा मामला तो दूसरा है, शौहर घर आता है तो तमाम दिन भर की जो तकालीफ और परेशानियां और बोझ हैं वो सब का सब उसके सर पे ला देती हैं, और फला चीज लाए नहीं लाए, फला काम किया नहीं किया, एकदम बोछाड़, गोया के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग है इधर से बेचारा थका हारा माश के लिए परेशान फिक्र में सरकर्दा एक आदमी आया है, और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, लितस्कुनो, कि तुम उनसे सुकून हासिल करो। लेकिन उनका मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बहुत परेशान कर देती हैं अचानक, जबकि होना ये चाहिए कि भाई आओ दिन तुम्हारा कैसे गुजरा, और थके मालूम हो तो लाओ तुम्हारे पैर दबा दें, तुम्हारे कुछ खाने प्यास लग रही है पानी पिला दें, फौरन ला के पानी रखें, पहले से उसका इंतजार करें। अपने गैर जरूरी कामों में उलझ के आजकल औरत जो है ये सब चीज भूल गई है, उसका ख्याल करें और उसकी दवा दारू करें, उसका दुख दर्द बांटे और उसके दुख में उसका साथ दें। तो मगर ये मामला हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि शिकायतों की एक फहरिस्त और परेशानी की एक फहरिस्त और एतराजात और
सामान की तंगी, ये सब चीजें पाई जाती हैं। वो बेचारा शौहर घर आके मजीद परेशान हो जाता है। इसी तरह शौहरों का भी मामला ऐसा ही है, शौहर जो है वो बीवियों पर बेजा सख्ती करते हैं, बहुत से जुल्म भी कर डालते हैं और बहुत ज्यादा शिकायतें और एतराजात। भाई औरत और मर्द बिल्कुल दो मुख्तलिफ रूप है, बिल्कुल मुख्तलिफ, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव चाहता है कि ये नेगेटिव हमारी तरह पॉजिटिव रहे, ऐसा मुमकिन है? बताइए कि ये जो बिजली चल रही है ये निजाम नेगेटिव और पॉजिटिव से चल रहा है कि नहीं? एक ठंडी तार है एक गर्म तार है, क्यों मौलवी साहब? अगर दोनों तारें गर्म हो जाएं तो क्या बनेगा, दोनों तारें ठंडी हो जाएं तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने तालीम फरमाई है, मगर हम हुजूर के फरमान को हमेशा इस तरह लेते हैं कि बस बयान सुन लिया, अच्छा बस ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, अमल तो करना नहीं। जब करना है तो ये बात जो बयान हुई दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। और मैं ये बात अर्ज करता रहता हूँ कि शौहर ये सोचता है कि ये जो तालीम अखलाक की और माफी देने की हदीस में कुरान में आई है ये इस औरत के लिए नहीं है, ये तो बहुत नालायक है, ये तो ऐसी है ही नहीं, वो तो कोई बहुत शरीफ औरत होगी। अरे जब शरीफ होगी तो उसके उसको तुम माफी क्या दोगे, किस बात की माफी दोगे? कमाल तो जब यह है कि जब खता करेगी औरत तो उसको माफ करना। इसी तरह औरत ये सोचती है कि जो हुकूक शौहर के बयान किए गए ये शौहर में तो ऐसा है ही नहीं, ये तो वो है वो। एक बुजुर्ग के पास बहुत लोग आया करते थे और उनसे मुस्तफीद होते थे, तो एक दिन वो कहने लगे अपनी औरत से कि तू कितनी बदकिस्मत है, क्योंकि जबान चलाती थी तकलीफ देती थी, शिकायतें जो औरतों का आम तौर पर, हर एक का नहीं आम तौर पर, तो कहा कि तू कितनी बदकिस्मत है, देख दूर दूर से मेरे पास लोग आते हैं और दीन सीखते हैं और माशरत सीखते हैं, अच्छे अखलाक सीखते हैं, जाते हैं और फायदा उठाते हैं, आराम से रहते हैं, तू कितनी बदकिस्मत है कि तू मेरे साथ रहती है लेकिन तूने कुछ नहीं सीखा। कहा कि वाह मैं क्यों बदकिस्मत, बदकिस्मत तो तुम हो जिसको ऐसी बीवी मिली, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो हम ये समझते हैं कि भाई ये जो मामला है जो तालीम हदीस शरीफ की है ये औरों के लिए हमारे लिए नहीं है, हम तो बड़े शरीफ हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। या फिर ये कि ये औरत ऐसी है ही नहीं जिसके साथ माफी का मामला किया जाए, इसको तो कोटा लगाना चाहिए। औरत ये सोचती है कि शौहर ऐसा नहीं है, ये तो हमारे साथ ऐसे ऐसे करता है, तो भाई गलतियों पर ही तो माफी देनी होती है, दरगुजर करना होता है, सब्र करना होता है, वरना फिर क्या फर्क पड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-मर'अतु कज़्ज़िल इन अक़मतहा कसरतहा व इन इस्तमता'ता बिहा व फीहा ऐवज। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि औरत मिसले टेढ़ी पसली के हैं। अब मर्द ये बात सुन के फड़क जाते हैं, टेढ़ी पसली है ये, इसको मैं सीधा कर दूंगा। अरे भाई टेढ़ी पसली किसी हिकमत से अल्लाह ने बनाई, अगर ये टेढ़ी पसली ना होती आपका घर नहीं चल सकता, खुदा की कसम नहीं चल सकता, अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से उसमें ये टेढ़पन रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि तुम अगर इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। कभी आप अपने पसली आपके सीने में पसलियां हैं सीधी सीधी हैं बिल्कुल, अरे ये तो कह रहे हैं मेरी पसलियां सीधी हैं, तो यूं यूं कर रहा है, पसली सीधी है तुम्हारी कैसी है, टेढ़ी है ना, घूमी हुई है ना, कभी गए हो डॉक्टर के पास कि इसको सीधा कर दो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मिसले टेढ़ी पसली के इन अकंतहा कसरतहा, अगर इसको तुम सीधा करना चाहोगे तो सीधी तो नहीं होगी टूट जाए, इसमें सीधे होने का मादा अल्लाह ने रखा नहीं है। वह इन स्तमता तभी हस्तमता तभी हा, अगर तुम इसके इसी तरह से इससे फायदा उठाना चाहते हो तो इसी तरह फायदा उठाओ, इसके टेढ़ेपन से फायदा उठाओ। और آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، ہم سوچتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا وفیہ عوج، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، آپ کا اعلان ہے کہ اس میں ٹیڑھا پن رہے گا. پھر کون مائی کا لال ہے جو آپ کے فرمان کے خلاف کر کے تو دکھائے؟ جو کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے. پسلی ٹوٹ جانے سے یہی مطلب ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے. مگر ہم سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو اس کو کوٹا لگا کے سیدھا کر دیں. بے غیرت ہے وہ آدمی، کمینہ ہے. یہ کمینے کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان لوگوں کو جو عورتوں پر غلبہ پا لیتے ہیں سختی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ. کمینے، لئیم، کمینے لوگ. یغلبن کریما، کریم اور اچھے اخلاق والے لوگوں پر یہ غالب آ جاتے ہیں. کیونکہ کریم بیچارہ سیدھا سادہ ہے، کوئی کریم تو نہیں یہاں پہ، وہ سیدھا سادہ ہے. اور وہ بیچارہ کہتا ہے یہ بیچاری کمزور عورت ہے، نہ سمجھے، آدھی عقل کی ہے، نہ اپنے ساتھ العقل ہے، اس سے ہم کیا لڑے؟ ارے بچہ نہ سمجھی کی، نادانی کی بات کرتا ہے تو آپ اس سے لڑتے ہیں؟ بلکہ اس کا مزہ لیتے ہیں آپ، اس کی بھولی بھالی حرکتوں کا، بھولی بھالی باتوں کا. ہمارا چھوٹا پوتا ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے مجھے، ابھی 3-3.5 سال کا ہے، آگے کہے گا السلام علیکم مولوی صاحب. اب بتائیے کتنا مزہ آتا ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں وعلیکم السلام مولوی صاحب، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، چمٹتا ہے، مزے لیتا ہے وہ بھی. تو بچوں کی بھولی بھالی باتیں، نادانی کی باتیں، نا سمجھی کی باتیں، کوئی لڑتا تو نہیں؟ ایسے یہ بیچاری عورتیں بھی ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ خود اپنے آپ ٹیڑھی نہیں بنی ہیں، اللہ نے ان کو ٹیڑھا بنایا ہے تو کسی حکمت سے بنایا ہے. اس کو ہم نفس نہیں سمجھیں کہ ان کے اندر نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں حکمت. اور انہی عورتوں کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسی عورتیں بنائی ہیں جو مردوں کو عقل سکھاتی ہیں، مردوں کو دین سکھاتی ہیں، مردوں کو دین پر لے آتی ہیں. ایسی عورتیں ہیں تو یہ مردوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں. ایسی عورتیں ہیں خود بھی پردہ کرتی ہیں، حیا سے رہتی ہیں، نمازی ہیں، اور مردوں کو بھی محبت کے ساتھ اور ان کی اطاعت کر کے ان کو مٹھی میں لے لیتی ہیں اور ان کو بھی دین سکھا دیتی ہیں، وہ بھی دیندار ہو جاتے ہیں. پھر انہی عورتوں کے بطن سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر پیدا ہوئے، اولیاء اللہ پیدا ہوئے. تو ان کو حقیر سمجھنا یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، بیوقوف جاہل لوگوں کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے مولانا صاحب؟ 9 نکاح کیے، اور وحی الہی سے کیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا. یہ میری خدیجہ کو دکھ ہوگا، اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا یہ خلاف اولا ہے، بہتر ہے کہ اس کے دل کی رعایت کریں، اس سے محبت کریں، اس کے دکھ درد کا خیال رکھے، اس کی تکلیف کو سمجھے. مگر نہیں صاحب، ہر ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا، چیخ پکار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیا بات شروع کی تھی اور کہاں پہنچ گیا میں. ہاں وہ فرما رہی تھی کہ بہت اپنے مجاہدات کا انہوں نے اشارے اشارے میں ذکر کیا، کسی کا نام نہیں لیا، مگر بہت تکالیف اٹھائی ہیں. مگر فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ سجدے میں اللہ سے روتی تھی، بس کسی سے شکایت نہیں کرتی، نماز پڑھتی اور سجدے میں اللہ سے روتی تھی کہ میری فلاں مسئلہ، میرے فلاں پریشانی آپ دور کر دیجیے، کسی سے شکایت نہیں کی. اب ماشاءاللہ مفتی صاحب کا جہاں سفر ہوتا ہے آپس میں ایسی محبت ہے کہ وہ ساتھ ہی جاتی ہیں. تو ایک بات تو یہ انہوں نے بتائی تھی، اور ایک بات اور کیا بتائی تھی؟ ہاں دنیا بھر کے لوگ فائدہ کیا کہہ رہا ہوں. ہاں اب وہ دوسری بات ذہن سے نکل گئی کہ کیا بات انہوں نے بہت بہت مفید بات بتائی تھی. بہرحال شوہر کی خوب خدمت کرے عورت اور تکلیف اور پریشانی پہ صبر کرے. اسی طرح شوہر جو ہے وہ اپنے عورت کے دکھ درد کا خیال رکھے اور اس کی خطاؤں پر درگزر کرے. یہ ہے راستہ. اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ وہ سیدھا نہیں ہو سکتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی عورت دیندار ہوتی ہے اور وہ عقل, جیسے ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کپڑے پہنے تو اس میں پیوند لگا ہوا تھا. تو بیرانی صاحبہ نے کہا کہ آپ نئے کپڑے پہن لیجیے. کہا کہ پیوند لگانا تو سنت ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ جہاں آپ بیان کے لیے جا رہے ہیں لوگ آپ کو ضرورت مند سمجھیں گے, آپ کو غریب سمجھیں گے اور نہ تو دین کی عظمت ہوگی اور آپ کو چندہ دینے والا چندہ لینے والا سمجھیں گے. اس میں آپ کی حقارت ہے, دین کی توہین ہے. آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیے. دیکھیں کیسا مشورہ دیا. تو بعضی عورتیں مردوں کو عقل دیتی ہیں, دین کی بات بتاتی ہیں, سمجھداری کی بات کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عورتوں کو ماؤں بہنوں کو ایسی دینی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے عورتوں کی اپنی بیویوں کی عزت اپنے ماں باپ کی عزت اور بڑوں کی عزت اور ادب نصیب فرمائے. یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. عنوان ہے زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ وہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو پرانے لوگ ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہی ہیں کہ ساری دنیا سے نفرت کا کیا مطلب ہے، لیکن بعض نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، بیوی بچوں سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں قابل نفرت ہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ ایسے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، بیوی بچوں کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہے، ماں باپ کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہے، ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسی محبت کا تھا، کتنے صبر و تحمل کا تھا، بڑی بڑی خطاؤں پہ آپ مسکراتے تھے۔ تو یہ مراد نہیں ہے دنیا سے نفرت، دنیا سے نفرت کی مجھ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں بس جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو میرے فرما بردار ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مجھ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ ایک تو ترجمہ قرآن پاک کا ہوتا ہے جو مفسر کرتا ہے، ایک ترجمہ عاشقوں کا بھی ہوتا ہے، عارفین کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ موجودہ شیخ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو والذین آمنو ہے، اس سے مراد اے میرے عاشقوں، جو مجھ پر ایمان لائے میرے عاشق ہیں، تو میرے عاشق جو ہیں مجھ سے اشد محبت کرتے ہیں، شدید محبت نہیں، اشد محبت، تمام تعلقات پر وہ محبت، میری محبت غالب رہتی ہے، میری محبت غالب رہتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی میں اللہ کی محبت 51% ہے اور دنیا کی محبت 49% ہے، تو اس کا کام بن جائے گا۔ 51 غالب ہو گیا نا 49 پہ، اگر 49 دنیا کی محبت ہے چل جائے گا کام، 51 اللہ کی محبت ہے، تو یہ اللہ کی محبت غالب ہو گئی۔ اب جس قدر شدید محبت ہوتی جائے گی اسی قدر غلبہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ 100% محبت اللہ کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام تعلقات سے بھاری اور غالب ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اللہ کی محبت سکھائی، آپ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت ہوگی تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، یہ اللہ آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ سے کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے صحابہ ہیں ان سے محبت رکھنا، تابعین سے محبت رکھنا، اولیاء کرام سے محبت رکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے من یحبک میں، من یحبک میں۔ اور جب ہم نیت کریں من یحبک پڑھیں، تو ہم اپنے دل میں سب سے بڑی نیت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، من یحبک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہم انی اسألک حبك و حب من یحبک، کہ میں ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں. تو اللہ والوں کی محبت بھی مانگے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو فرمایا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں اللہ والوں کی محبت مانگی یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ والوں کی محبت سے اللہ کی محبت بھی ملے گی اور ان اعمال کی محبت بھی ملے گی. اللہ والوں سے ملے گی یہ محبت، اہل محبت. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، آم ملتا ہے آم والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اور مچھی ملتی ہے مچھی والے سے، ہے نا بھائی؟ مچھی والے سے جا کے کوئی دودھ نہیں مانگے گا، کوئی کپڑا نہیں مانگے گا، مچھی والے سے مچھی ملتی ہے. تو اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے اہل محبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اہل معرفت سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. تو اس لیے اللہ والوں کی محبت. تو غرض یہ کہ یہ نفرت جو بتائی گئی ہے کہ ساری دنیا سے مجھے نفرت ہے، اس کی مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب رہے. بس شریعت کا حکم غالب رہے، سنت کا عمل غالب رہے، یہ مراد ہے. بیوی سے بھی محبت کرو، اس کا حکم ہے، بچوں سے محبت کرو، اس کا حکم ہے، ماں باپ سے محبت کرو، اس کا حکم ہے. لیکن یاد رکھو یہ نسخہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. ماں باپ بھی اگر خلاف شریعت حکم دیں اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میرے ماں باپ نے بولا ہے، میں کیا کروں، میری بیوی نے یہ تقاضا کیا ہے، میں کیا کروں، مجھے بیوی سے اتنی محبت ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے فانی بدایونی کا، کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. بیوی سے بہت محبت تھی، تو دیکھو فرماتے ہیں میرے شیخ رحمہ اللہ کہ صرف اپنی نبض نہیں بلکہ پوری کائنات کی نبض ڈوبتی معلوم ہو رہی ہے، اپنی محبوبہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اپنی بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے. لیکن اللہ کی محبت غالب ہوتی تو پھر اللہ سے یہ اللہ کے لیے کہتا کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. اللہ کو ناراض کر، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا. جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے میرے دوستو، خدا کی قسم بڑے نقصان میں ہے، بڑے خسارے میں ہے. جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، وہ سب نقصان اور خسارے میں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ فرمایا ہے. ہمارے حضرت کا واعظ بھی ہے جو میں نے بدھ کو سنایا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو. تو ایسا واعظ ہے انوکھا کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی ہے ہمارے شیخ نے، آپ مجھے یاد دہانی کرائیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا، میرے پاس ہے، وہ تحریر میں بھی ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھ کے سنایا ہے، تو آواز کی ریکارڈنگ بھی ہے اور تحریر بھی ہے، دونوں چاہیں دونوں بھیج دوں گا آپ کو. آپ نے ایسا بات زندگی میں نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ. ایسی تعریف فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مدح بیان فرمائیے. الحمدللہ اس مجلس میں میں اس سفر میں حاضر تھا، جمعے کا بیان تھا، ایسی نور کی برسات تھی وہاں کہ کیا بتاؤں، وہ منظر میری آنکھوں میں گھومتا ہے، میں تڑپ جاتا. اب بیان آتا ہے جمعے کے دن حضرت کا، صبح جمعے کی نماز سے پہلے وہ میں سنتا رہتا تھا یہاں بنگلہ میں، سمجھ میں کم آتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تھا. سچی بات یہ ہے کہ میرے شیخ کی آواز سے ہی مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جب میرے شیخ فرماتے نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم، یا الحمدللہ الذی نحمد و نصلی، جو بھی خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، جیسے ہی میرے شیخ کی آواز آتی ہے میری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. کبھی گریہ تاری ہو جاتا ہے، کبھی خوشی سے دل حلق میں آنے لگتا ہے، کبھی وجد میں آ جاتا ہوں، کبھی خاموش رہتا ہوں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ محبت زبان کی محتاج نہیں ہے، محبت زبان کی محتاج نہیں ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر تھے، تو وہاں پر ایک ترکی آتے تھے، ترکی جو اردو زبان سے ناواقف تھے، فارسی سے بھی ناواقف تھے، صرف اردو اپنی ترکی زبان جانتے تھے، مگر صحبت میں آتے تھے۔ جیسے ہی حضرت حاجی صاحب درس مثنوی شروع کرتے، ان کی آنکھوں سے زارو قطر آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ محبت زبان کی محتاج نہیں، کسی اللہ والے سے محبت کر کے دیکھیں۔ دیکھیں آج آپ کے ہمارے کئی ہفتے کی غیر حاضری ہو گئی ہے، اس لیے وہ سب جمع کر کے آج 2 بجے رات کے آپ کو چھٹی دیں تو کیسا ہے بھائی؟ قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو پورا قرض واپس مانگتے ہیں یا نہیں، یا کہتے ہیں آدھا چھوڑ دیا آدھا دے دو؟ بولو بھائی نور البشر، 2 بجے تک کیسا ٹائم ہے؟ اور جو سوئے گا اس کے ایک جھاپڑ لگے گا۔ کسی اب حالات بتائیں گے تو پھر فجر ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں پہ آپ رحم کرو بھائی، 2 بجے تک کافی ہے۔ تو کسی اللہ والے کی ذات سے محبت کرنا، اس معاملے میں وہاں بھی الحمدللہ میرے شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم و دام اللہ ذلہم علینا نے اس ناکارہ کے بھی بیانات مجھے فرمایا کہ تو بھی جا کے بیان کر۔ حضور حضرات گئے ہوئے تھے، حضرت فیروز محمد صاحب اور حافظ ضیاء الرحمان صاحب، ان کے ساتھ میرا بھی نام حضرت نے لکھوا دیا کہ اس کا بھی بیان کروں۔ تو وہاں بنگلہ زبان میں بھی کچھ حضرت کے ارشادات میں نے بیان کیے، تو وہاں حاضرین بہت ہی زیادہ محظوظ ہوئے، اشعار بھی پڑھے بنگلہ میں شیخ کی محبت کے، بہت حیران ہو رہے تھے، کیونکہ ایک پاکستانی آدمی بنگلہ بولے تو وہ بہت حیران بھی ہو رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے کہ ہماری زبان میں ہم کو بتا رہے ہیں۔ کچھ کچھ یاد کیا تھا نا تو وہ سنایا، تو وہاں بھی میں نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اس چیز کی ہم لوگوں میں سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ دین کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے وہاں سنایا، جو ہم نے اپنے شیخ سے بہت مرتبہ سن رکھا ہے، کہ ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو کیا محبوب ہے؟ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک عورت۔ دیکھیں اگر نیک عورت مل جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرأۃ الصالحۃ خیر المتاع، بہترین پونجی ہے نیک عورت، حیا والی عورت، شرم و حیا سے جو گھر میں بیٹھے، گھر میں رہے اور اپنے شوہر کا انتظار کرے اور اپنے عفیف رہے، پاک دامن رہے، تو خیر المتاع ہے، سب سے بہترین پونجی۔ اور اگر ایسی عورت مل جائے گھر میں کتنا سکون رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز نیک عورت، اور تیسری چیز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھ کے کیا حاصل ہوتا ہے، نماز میں ہمارا دل کہاں ہوتا ہے۔ اپنا اپنا حال ہے، کسی کو کوئی عیب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے اس دفعہ سفر میں بھی پہلے بھی فرمایا تھا، حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حوض کوثر کا مزہ برحق، جنت کا مزہ برحق، لیکن جو مزہ نماز میں ہے وہ تو کسی چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ، ایسی نماز اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ہے نماز میرے دوست، ہمیں نماز کی قیمت ہی نہیں معلوم، ہم تو گھبراتے ہیں پل بھگتایا چلے گئے، اور بہت سے بیچارے محروم ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت میں اگر حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا کہ بھی قرآن سننا ہے تو سنو ورنہ اپنا راستہ لو، اور فرمایا کہ قرآن پاک کے بدلے اگر مجھے جنت دی جائے گی میں قبول نہیں کروں گا۔ قرآن پاک ایسی عظیم شان دولت ہے۔ اب ہمارے بچے حافظ بھی بن جاتے ہیں لیکن ان کو اس دولت کی کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہم پر فرمایا ہے. آج حافظ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میرے سینے میں کیا چیز ہے. کلام اللہ ہے, شاہوں کے شاہ کا کلام ہے, شاہنشاہ کا کلام ہے. اور شاہ فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کے عوض مجھے جنت دی جائے گی میں تو مجھے تو قبول نہیں ہے, اور میں اللہ سے درخواست کروں گا عالم برزخ میں بھی کہ مجھے نماز کی اجازت دی جائے. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہیں باتیں دوستوں اپنانے کی, سبق کی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین اپنی چیزیں فرمائی کہ مجھے محبوب ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی تین چیزیں دنیا میں محبوب ہیں. تو کیا چیزیں محبوب ہیں؟ اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ شیخ کچھ کہتا ہے تو مرید کہتا ہے میں بھی آپ کے برابر ہی ہوں, جو آپ کو پسند ہو مجھے پسند. لیکن سمجھ کی بات ہے, دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. اور جو طریقہ, جو بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی دوستو, یہ دین سیکھنے کا طریقہ سکھلا دیا کہ دین حاصل کرنا ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے جو چیز پسند ہے, النظر الیک, یا رسول اللہ آپ کو ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب. دیکھا آپ نے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا, حالانکہ صدیق کی نماز بھی کیا ہوگی, کوئی کم ہوگی؟ وہ ایسے صدیق ہیں کہ نہ وہ ایسا صدیق نہ پہلے زمانے میں تھا, نہ بعد میں ہوا, نہ اب آئے گا. ایسے صدیق تھے, ہے نا بھائی, وہ ایسے صدیق تھے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ایک نظر آپ کو دیکھ لینا, ول جلوس بین یدیک, دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لینا. اور تیسری چیز فرمایا کہ مجھے تیسری چیز, ول انفاق مالی علیک, آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. بیت اللہ شریف بھی تھا نا وہاں, مسجد نبوی شریف بھی تھی وہاں, اور بھی خرچ کے مواقع تھے, مگر آپ کو کیا پسند تھا صدیق اکبر کو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کر. اب آپ بتائیے کہ بیت اللہ شریف پر ایک روپیہ اول تو وہ لوگ لیتے نہیں, لیکن اگر لگائے بھی ایک روپیہ, ایک لاکھ کا ثواب ہے کہ نہیں؟ اور 50,000 وہاں نبی مسجد نبوی شریف وہیں قریب میں. لیکن صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں, محبت سکھا دی کہ محبت کیسے کرنی چاہیے, محبت حاصل کرنی ہے تو کیا کام کرنا ہوگا. اب نبی تو ہے نہیں, تو کسی سچے نائب نبی سے محبت کرنا, اس کی ذات سے محبت کرنا, کہ اس کو دیکھنا. بنگلہ دیش میں ایک عالم, مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے شیخ ہی تھے, ہمارے موجودہ شیخ, شیخ الحدیث, شیخ العلماء, ترجمان اکابر, حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات, تو انہیں ہمارے حضرت سے یہ سوال کیا کہ حضرت بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے, ماں باپ کو دیکھنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے, ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور. آج تو اولاد ماں باپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی, نظر رحمت سے دیکھنا, محبت سے دیکھنا, کیا ملتا جو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے, تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے شیخ نے فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اور شیخ کو دیکھنے سے, اللہ والے شیخ کو دیکھنے سے اللہ ملتا ہے, رب البیت مل جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ شیخ کو بھائی, کیا سمجھتے ہیں, اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ امیر بھی بیچارہ خادم بنا ہوا ہے اور مامور بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, سب وہی ہے. یہ طریقہ تو سنت کے مطابق نہیں ہے. ایک تابع ہوتا ہے اور ایک متبوع ہوتا ہے, جس کی اتباع کی جائے اس کے سب تابع ہوتے ہیں. کیوں مولوی صاحب, ہے نا؟ اگر سارے ہی متبوع بن جائیں گے تو کیا ہوگا, اور سارے ہی تابع بن جائیں تو کس کی اتباع کریں گے؟ ایک بڑا ہوتا ہے, باقی اس کے تابع ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا راہبر بنائے، اپنا مرشد بنائے، اپنا پیر بنائے، پیر نہیں بناتا تو مشیر بنائے، مشورہ لے لیا کرے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کرنا سکھلا دیا کہ کسی اللہ والے سے ہم محبت کر لیں، اس کی ذات سے محبت کر لیں، اس کی ذات سے محبت کرنا، اس کو دیکھنا اللہ کے لیے، اس کے پاس بیٹھنا اللہ کے لیے، اس پر کچھ خرچ کرنا اللہ کے لیے. یہ ہے میرے دوست محبت حاصل کرنے کا راستہ. غرض یہ کہ یہ جو دنیا سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے والدین سے نفرت، کاروبار سے نفرت، کاروبار کو لات مار دو اور 7 مہینے کے لیے نکل جاؤں. ابھی ہمارے ایک جوان دوست ہیں، ان کو جنون ہو گیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ بتائیے یہ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ مگر نہیں صاحب، ہم نے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت پہ چلنے لگے دین کا کام ہو گیا. نعوذ باللہ تعالی من ذلک، کفریہ جملہ ہے یہ، یہ جملہ کفریہ ہے، مگر ہمارے نادان بھائی اس میں مبتلا ہے. تو ان کی ساس نے، یعنی بچی کی ساس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی. اس نے کہا میرے شوہر بن سکتی ہیں کیا؟ بتائیے، عورت کو شوہر چاہیے، ساس کیا کر لے گی اس کے ساتھ؟ جذبات سے کھیلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے. آپ سال بھی لگائیں، 7 سال بھی لگائیں، 10 سال بھی لگائیں، اس وقت جب آپ کے ذمے حقوق واجبہ نہ ہو، حقوق واجبہ نہ ہو. سب اللہ سے ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ اللہ سے نہیں ہوتا؟ لیکن خدا تعالیٰ نے توکل سکھلایا ہے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل سکھلایا ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے، پوچھا کہ تم نے اونٹ کو باندھ لیا، سامان رکھ دیا؟ کہا کہ میں نے سب اللہ پہ توکل یوں ہی چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈانٹ کر کے، یہ توکل نہیں ہے، پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر بھروسہ اللہ پر کرو، یہ ہے توکل، ورنہ گمراہی کا راستہ ہے. سب اللہ سے ہوتا ہے. بیچاری بیوی تڑپ رہی ہے، سلگ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے، این جوانی کے عالم میں چھوڑ گئے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ گمراہی کا راستہ ہے. علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، علماء سے رابطہ نہیں کرتے، اپنی رائے پر چلتے. اپنی رائے پہ چلنے کو دین نہیں کہتے. شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے، پھر جیسا جواب آئے اس کے مطابق عمل کرے. غرض یہ کہ نفرت یہ، دیکھو بھائی ابھی 10 نہیں بجے، کیونکہ یہ چھوٹی والی سوئی جو ہے نا، جب یہ 10 پہ آئے گی تب میں سمجھوں گا 10 بجے، اس لیے ابھی 10 نہیں بجے، آرام سے بیٹھو. نفرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے اس سے نفرت. مثلا بیوی کہے کہ ہمیں ٹی وی لا دو، بیوی کا وزن ٹی وی سے بھی ملتا ہے، کہے کہ ٹی وی لا دو، کیبل لا دو، گھر میں ہمیں موبائل لا دو، ہمارا وقت نہیں گزرتا. وقت گزارنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم گھر کو صفائی ستھرائی کرو، سلیقے سے رکھو، اولاد ہے تو اس کی تربیت کرو کہ دیکھو بھائی بچے ہیں ان کو گھرداری سکھاؤ، اس میں مصروفیت ہے. کہتے ہمارا وقت نہیں کٹتا، کوئی چیز لا دو ہمیں کھیل کود کی، گندگی دیکھنے کی. تو اب آپ یہاں پر اللہ کا حکم لاگو کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہو گئی. بس اب یہ کہ بیوی کو لات مارو، بیوی کو مارو، کٹائی کرو، یہ تو دین نہیں ہے میرے دوست. جو کام کرنا ہے محبت اور شفقت اور نرمی کے ساتھ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا ساری بلائیوں سے محروم رہا، اور فرمایا کہ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرما دیتے ہیں سختی پر عطا نہیں فرماتے. کام کرو نرمی سے کرو، محبت سے کرو، اخلاق سے کرو، یہ ہے دین. تو نفرت اس چیز سے ہو جو اللہ سے دور کر دے. تجارت میں لگے ہوئے ہیں، گاہک آیا ہوا ہے، اذان کی آواز آ گئی، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اب جو ہے ایسی دنیا سے نفرت کرو کہ اب میرے اللہ کا حکم ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا، مسجد میں جا کر سنت کے مطابق واجب ہے. اب آپ بھائی آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیے گا، میں نماز کو پڑھنے جا رہا ہوں. تو آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے، یہ والی نفرت کرنی ہے جو اللہ کے حکم سے جس کا تصادم ہونے لگے، سنت رسول سے جس کا تصادم ہونے لگے اس دنیا سے نفرت کرنی ہے, ورنہ محبت دین تو ہے ہی سراپا محبت ہی محبت. ماں باپ سے محبت کرو, ماں باپ کے پیر دباؤ. آج اولاد پیر کا دباتی, آج تو گالیاں دیتی ہے, آج تو حقیر سمجھتی ہے کہ بڑے میاں بس اب اپنے زمانے کے ہیں. میں بھی یہی کہ بتاتا رہتا ہوں نا کہ میں بڈھا پیدا نہیں ہوا, یہ نوجوان لوگ اور یہ لوگ مجھے چکر دیتے ہیں, تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے ہیرا پھیری مت کرو, میں بڈھا پیدا نہیں ہوا, میں بھی بچہ ہوا پھر بڑا ہوا پھر نوجوانی پھر جوانی, یہ سارے حربے وغیرہ سب میں جانتا ہوں. اب خاموش رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں, مگر اولاد آج کل ماں باپ کو ایسے ہی بڈھا سمجھتی ہے کہ یہ تو ایسی بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں, پرانے زمانے کے آدمی ہیں. مگر جب اولاد اس عمر کو پہنچتی ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا سکھایا تھا, ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا قربانی دی تھی. آج ایک صاحب ہمارے آتے ہیں, وہ قصہ سنا رہے تھے, یہ جو جیکب لائن مسجد تھی نا, مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے ان کا قصہ سنایا, وہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص گاؤں والے نے اپنے بیٹے کو شہر بھیج دیا, پڑھا لکھایا اس کو, وہاں پڑھ لکھ کے وہ صاحب بن گیا, کوئی ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ بن گیا. تو وہ زمانہ ٹیلی فون وغیرہ کا نہیں تھا, موبائل کا نہیں تھا, کافی عرصے سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی. تو ماں نے کہا کہ بھائی جا کے اس کی خبر لو شہر جا کے, کہ کہاں ہے کس حال میں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اب صاحب لوگ جب بن جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھول ہی جاتے ہیں. ماں باپ نے پیدا کیا, ماں باپ نے قربانیاں دی, ماں نے ماں خود بھوکی رہ کے بیٹے کو کھلایا, گیلی جگہ پہ خود سو کے بیٹے کو سوکھی جگہ سلایا, کتنی قربانیاں دیتے ہیں ماں باپ اولاد کو پالنے میں, وہ سب بھول جاتے ہیں. یہ دنیا داری سکھانے کا یہ انجام ہے. وہاں پہنچے بڑے میاں, اب وہ چونکہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر ہیں اور ابا جو ہیں وہ تو سادے لباس میں ہیں, کرتا لنگی میں, پنجاب کے ہیں دیہات کے, وہ پہنچ گئے بیٹے کی محبت میں. اب انہوں نے جو ہے وہ پیون نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی, بھائی مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے. ارے دھتکار دیا کہ بھائی ابھی صاحب میٹنگ میں. بڑی مشکل سے ان کے پی اے سے ملے کہ بھائی بیٹے سے ملنا ہے اس سے, اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا ہے, فلاں سے ملنا ہے. انہوں نے بھی دھتکار دیا, صاحب میٹنگ میں ابھی نہیں مل سکتے. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی میرا بیٹا ہے. او اچھا اچھا, اب جو ملایا تو صاحب میٹنگ میں تھے. تو رکھا بیٹا کیسے ہو, کیا حال ہے؟ ہاں آپ ایسا کریں ابھی بیٹھے میں ابھی آپ کو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اب وہاں صاحب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا دوست ہے. اپنے بیٹے یعنی باپ سے نسبت بھی ختم کر دی کہ میرے باپ کا دوست ہے. اس نے سن لیا, اس نے کہا کہ میں اس کے باپ کا دوست نہیں, اس کی ماں کا دوست ہوں. یہ حال ہے آج کل اولاد کا, اکڑنے لگ جاتی ہے. ذرا چار پیسے کمانے لگ گئے اکڑنے لگ گئے کہ اب ہم گھر چلا رہے ہیں, ماں باپ کے سارے احسانات بھول گئے, اطاعت چھوڑ دی, لات ماری ماں باپ کو, بغاوت پہ آ گئے. یہ حال, وجہ کیا ہے؟ دین نہیں سکھا ہے. اور اوپر سے یہ جو جب سے یہ موبائل آ گیا ہے بس اب تو بربادی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو سمجھ میں آ گیا دنیا سے نفرت کا مطلب کیا ہے بڑے میاں؟ ہاں, بیوی کے ساتھ جا کے محبت کرو, محبت جتاؤ چاہے جھوٹی ہو, مگر سوچ سمجھ کے جتانا, کیونکہ بیویاں پکڑ لیتی ہیں, چالاکی نہیں چلتی نہیں ہے زیادہ, ہوشیاری سے کام لینا. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی محسرت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی محسرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ آخری شعر ہے، روز و شب قلب ابتر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، روز و شب قلب ابتر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے۔ ابھی باہر سے خبر آئی ہے، ہمارے کوئی جاننے والے ہیں بیرون ملک، ان کے بچے مرتد ہونا چاہ رہے ہیں، دین بدلنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو، دیندار گھرانہ تھا، باہر منتقل ہو گئے، وہاں رہنے لگے، پتہ نہیں کس کے بہکائے میں آ گئے کہ وہ ہم اسلام سے پھرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کتنی بھی عمر ہو جائے دین میں ڈرتے رہو، شیطان بلون جو ہے یہ بہکا دیتا ہے اور دین سے پھر جاتا ہے انسان، کفر پہ خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے، ہر وقت ڈرتا رہے آدمی۔ اور اس کے لیے میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگ لیا کرو، تین مرتبہ ہو سکے تو تین مرتبہ مانگ لو، نہیں تو ایک ہی مرتبہ مانگ لو، مسلسل مانگتے رہو کہ اللہ آپ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے، دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے۔ دل میں ٹیڑھا ہونے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، وہ ہماری استقامت رہے گی جب ہم روز اللہ سے مانگیں گے پانچ دفعہ کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے رکھا اور اپنی رحمت سے کے خزانوں سے ہم کو نواز دیجیے، ہیبہ کر دیجیے وہ رحمت کہ ہم اس سے گناہ سے بچے رہیں، دل کے ٹیڑھا ہونے سے ہم بچ جائیں۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگنا سکھایا ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے۔ اور میرے شیخ دامت برکاتہ ہمیں ایک عمل بتاتے ہیں کہ بھائی ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، اور سونے سے پہلے سو مرتبہ اس پر بھی فاطمہ جسے کہتے ہیں، تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر، اس طرح یہ جو ہے ٹوٹل ملا کر کتنے ہو جائیں گے، ایک سو پچاس ہے نا، اور یہ ایک سو پچاس ہو جائیں گے نا، تین پنجے پندرہ اور نہیں ڈیڑھ سو، اور رات والی ملا کر ڈھائی سو۔ بھائی سبحان اللہ دس دس مرتبہ پڑھا نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے، تیس۔ ہر نماز کے بعد پانچ نمازوں کے بعد تیس تیس مرتبہ یہ ہو جائے گا تو کتنے ہو جائیں گے، ڈیڑھ سو، اور سو مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا تو یہ ڈھائی سو ہو گئے، اور ڈھائی سو پر وعدہ ہے ایک کی جگہ دس کا، تو ٹوٹل 2500 نیکیاں ہو گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو 2500 گناہ کرتا ہو روزانہ. صحابہ نے حیرت کی کہ رسول اللہ اتنا گناہ کون کرتا ہوگا. پھر آپ نے یہ تعلیم فرمائی کہ اسی طرح یہ پڑھ لیا کرو تو تمہاری 2500 نیکیاں روزانہ ہو جائیں گی, تمہاری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. مگر فرمایا کہ یہ لوگ کم کرتے ہیں. صحابہ نے حیرت کی کہ اتنا بڑا عمل کم کیوں کریں گے, تو فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے ہر نماز کے بعد کہ تجھے فلاں کام ہے, تو فلاں مصروفیت ہے, جلدی کھسک جاتا ہے نماز پڑھ کے, اس طرح لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ عمل کو ہم جاری کریں انشاءاللہ تعالی ہر فرض نماز کے بعد, جب تک مصلی سے اٹھے نہیں جب تک کہ 10 مرتبہ یہ عمل نہ کر لیں, اور رات کو سونے سے پہلے لیٹے نہیں ابھی بستر پہ جا کے بیٹھے رہیں, بیٹھ کر پہلے یہ کام کر لیں جو بھی رات کے معمولات ہیں وہ, بیٹھے نہیں ابھی بیٹھے یعنی لیٹے نہیں, بیٹھے بیٹھے معمولات کر کے پھر آپ لیٹ جائیں, کیونکہ لیٹ کے اگر کریں گے نیند آ جائے گی یا خیالات میں گئے اور بیٹھ جائے گا. بستر پر جائیں, سنت کے مطابق اس کو 3 مرتبہ کپڑے سے جھاڑیں اور سونے کی دعا پڑھیں, اور جو معمولات آپ کر سکتے ہیں قرآن شریف پڑھنا, یہ سورتیں پڑھنا اور یہ تسبیح فاطمہ پڑھنا, استغفار پڑھنا, سنتوں کی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے, اور کچھ تھوڑا سا درود شریف پڑھ لینا, بیٹھے بیٹھے یہ عمل کر لیں, 5-6 منٹ لگیں گے اور ہزاروں نیکیاں آپ کے نام اعمال میں مل جائیں گی. مثلاً آپ نے سورہ زلزال پڑھ لی, ایک پاؤ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے سورہ زلزال پڑھنے. سورہ تکاثر پڑھ لی تو 1000 آیات کا ثواب ہے. اسی طرح سورہ کافرون پڑھ لی ایک مرتبہ تو 1 پاؤ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے, اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ہے. اسی طرح دونوں قل بھی پڑھ لیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور یہ 1 تسبیح فاطمہ پڑھ لیں اور کچھ درود شریف اور 3 مرتبہ استغفار. چھٹی اب آپ سو جائیے, اور جس کو سورہ ملک یاد ہو وہ پڑھ لے سبحان اللہ. تو جتنا ہو سکے, لیکن یہ عمل جو سبحان اللہ والا ہے یہ بہت آسان ہے, کم وقت ہے اور بڑا بھاری عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور گناہوں سے بھائی خوب خوب اہتمام کے ساتھ بچیں گناہوں کے, خصوصاً نظر کی حفاظت. جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا میرے دوستو, اس کی حیا جاتی رہتی ہے, شرم و حیا نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس میں حیا نہیں اس سے جو بھی چاہے عمل سرزد ہو جائے, کچھ بھی کر ڈالے وہ, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبت من الایمان, شعبت من الایمان. یہ جو تنوین ہے یہ کثرت کے لیے ہے, تعظیم کے لیے ہے تنوین, کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے, بڑا شعبہ تنوین جو ہے نا, الحیا شعبتم من الایمان تنوین ہے, یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ یہ حیا کا شعبہ بہت بڑا ہے. جس میں حیا نہیں اس سے کچھ بھی عمل بے حیائی کا صادر ہو جائے کچھ پتہ نہیں. تو جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس میں حیا نہیں, حرام عشق میں مبتلا ہے اور موبائلوں کے اندر گندگیوں میں مبتلا ہے اور حلاوت ایمانی سے محروم ہے, دل معذب ہے, بے سکون ہے, بے چین ہے, صحت خراب ہے اور دل دھڑ دھڑ کرتا ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے. آج کا جوان جو ہے وہ بڈھے سے بھی زیادہ کمزور ہے, بڈھے سے بھی. تقویٰ کی حفاظت نہیں ہے, تقویٰ میں صحت بھی ہے, تقویٰ میں برکت بھی ہے, تقویٰ میں آسانی بھی ہے, تقویٰ میں رزق میں برکت بھی ہے, امور میں آسانی بھی ہے, مشکلات سے نجات بھی ہے, اور اللہ پاک کی ولایت کی ضمانت بھی ہے, اللہ پاک کی ولایت کی ضمانت. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم. آج تو ہم نے سنت بیان کر دی ہے نا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سونے کی سنتیں یہی ہیں کہ بھائی بستر کو 3 مرتبہ جھاڑے اور سونے سے پہلے دروازے بند کر دیں. دیکھو اس میں ہماری حفاظت بھی ہے, ہر سنت میں ہماری زندگی کی حفاظت بھی ہے. دروازے چیک کر لینا یہ اچھا عمل ہے کہ نہیں. اب ہم ایک حفاظت کی نیت سے دروازہ چیک کریں اور ایک سنت کی نیت سے دروازہ چیک کریں, کتنا فرق. ہم نیت آج کر لیں, نیت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. نیت کر لیں کہ آج سے ہم دروازہ چیک کریں گے سنت کی نیت سے, دروازے بند کر دے, چراغ جل رہا ہو تو اس کو بجھا دے, اور جو ہے وہ جو برتن ہیں ان کو ڈھانک دے, کھانے پینے کی چیزیں بھی ڈھانک دے, برتن بھی ڈھانک دے, اور اور کیا ہے سونے سے پہلے کی سنت؟ مشکیزے کا منہ بند کر دیں، یعنی کہ جانوروں سے حفاظت، کیڑوں سے حفاظت، یعنی جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے اس کی حفاظت کر دیں، اور اس کے بعد بستر کو 3 مرتبہ جھاڑے، اور پھر سونے کی دعا پڑھے، بسمی کا ربی وضعت جنبی ربی کا ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها فإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم بسمك اموت واحيا، یہ پوری دعا پڑھے. اس دعا کے بعد پھر دانی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر لیٹے اگر ممکن ہو تو، اور یہ دعائیں اور یہ اذکار پڑھے، استغفار بھی کرے، درود شریف بھی پڑھے، یہ ساری سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری زندگی کو پورا پورا دین کے مطابق ڈھال دے، شریعت کے مطابق ڈھال دے، سنت کے مطابق ڈھال دے. اپنی رائے پر چلنے کے بجائے اللہ ہم سنت طریقے کو دیکھیں، علماء سے مسائل کو معلوم کریں، مسائل پر چلیں. اے اللہ گمراہی کے راستے سے ہم سب کو بچا، گمراہوں سے بچا، ہدایت عطا فرما، ہدایت والے لوگوں سے اے اللہ ہمیں صحبت دے، ہدایت لوگوں، ہدایت کرنے والوں کے ساتھ رکھیے. اللہم اجعلنا ہداتم محتدین غیر ضالین ولا مضلین. اور اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اور اب تک جو دین سے ہم نے غفلت کی اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اور دین میں خوب ہوشیاری عطا فرمائیے، علماء سے تعلق کرنے کی توفیق دیجئے، علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائیے، اللہ والوں کی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی شدید نہیں اشد محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما. اور اے اللہ ہماری جس کی بھی کوئی جائز حاجت ہو اللہ اپنے کرم سے اس کی حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما، تمام نیک مرادوں کو اللہ پورا فرما. کوئی بھائی بہن کسی پریشانی مشکل تنگی میں مبتلا ہو اللہ اس کی پریشانی مشکل اور تنگی کو دور فرما. اے اللہ جس بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو جلد از جلد سکون کے ٹھکانے نصیب فرما دے. اللہ محبت والے اللہ والے رشتے عطا فرما دے، وفادار رشتے عطا فرما دے. اور اللہ ان موبائلوں کی گندگیوں میں جو مبتلا ہیں، راتیں اپنی کالی کر رہے ہیں، اور آپ سے دوری ہے، بہت دوری ہے، بڑی ظلمت ہے. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ اس سے حفاظت نصیب فرما، اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، ان گندگیوں سے نجات عطا فرما، اور پاکیزہ خیالات والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ انفاس نصیب فرما، نورانی زندگی عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے دوری اور نفرت عطا فرما. اے اللہ اپنا اذنان بنا لے. اے اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ولایت صدیقیت کی انتہا عطا فرما دے. ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اللہ دین کے رستے پر چلا دے. ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما دے. اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے مرتبے بے حد بلند فرما. اللہ مسلمانوں میں سے جس کو روزی کی تنگی ہو یا بے روزگاری ہو، اے اللہ سب مسلمانوں کو خوب آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. ہر مسلمان کو خوب خوشحال کر دے. اے اللہ تنگی کو دور کر دے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے. اور اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اور اے اللہ ہمارے مملکت پاکستان کو اے اللہ اسلام کا قلعہ بنا دے. یہاں سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو بالکل پاک فرما دے. عادل حکمران نصیب فرما دے. بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے. بدامنی کا خاتمہ فرما دے. مہنگائی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ گمراہ لوگوں سے, گمراہ کرنے والوں سے پوری امت کی حفاظت فرما, اے اللہ گمراہ کرنے والوں سے پوری امت کی حفاظت فرما. نعرے لگوا لگوا کر, جیبوں سے مال نکلوا کر اور یہ حکومت سے لڑوا کر, یہ تو دین ہے نہیں مگر یہ دین کا نام لے کر لوگوں کو حکومت سے لڑواتے ہیں اور جلوس کرواتے ہیں اور مار کٹائی کرواتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرواتے ہیں, ہڑتالیں کرواتے ہیں, جبکہ دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اے اللہ ایسے لوگوں سے, شرپسند لوگوں سے ہمارے ملک کو پاک کر دے, ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے, اور اللہ ہم سب کو ان سے حفاظت نصیب فرما دے, اور اللہ تمام اس برادر اسلامی ممالک کو آپس میں شریعت اور سنت اور طریق صابر پر مکمل اتحاد نصیب فرما دے, اتفاق نصیب فرما دے, آپس کے اختلافات اور دشمنیاں اور تعصب سے پاک کر دے, اور آپس میں خوب محبت مودت اور اتفاق نصیب فرما دے, دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے, اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ پاک ان کا منہ کالا کر دے, ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دے, اور اللہ ان کو شکست خوردہ کر دے, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دے, آپس میں لڑوا دے, اور طرح طرح کی مہلک بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور آفات کو ان پر ڈال دے, اور ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اللہ ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اصل میں ہم پٹ اسی لیے رہے ہیں کہ ہم توبہ نہیں کرتے, معافی نہیں مانگتے, اور گناہوں پر خوب جری ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما, اور اللہ اپنا کامل فرما بردار کامل اللہ والا بنا دے, اپنی محبت اور معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے, اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کی غیب سے مقصد براری فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, اپنے کرم سے کریم آقا وہ سب ہم سب کو عطا فرما دے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے, دونوں جہان کے شرور اور فتن اور پریشانی اور غم سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الکریم. اچھا بھائی, وہ اگلے جمعے کو ہمارا پروگرام ہے, اگر انتظامیہ اجازت دے, ہاں اجازت لے لینا, وہ پوری بھاجی کا ناشتہ نہیں, رات کو تو ناشتہ نہیں ہوتا, پوری بھاجی کھاؤ گے؟ ہاں نہیں, آج تو یوں بولو, ہاں کھاؤں گا, وہ دیکھو تو. ہاں بھائی پوری بھاجی کھاؤ گے؟ کہاں بول, ارے پوری بھاجی کھاؤ گے اگلے جمعے کو؟ ہاں دوپہر کا کھانا نہیں کھانا, ہاں فری ملے گا, جتنا کھانا ہو کھاؤ دبا کے, دوپہر کا کھانا مت کھانا. سب کے خواتین کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ, اور مردوں کے لیے بھی, ہاں دفتر میں پوری بھاجی کھائیں گے سب لوگ, ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہے گا. یہ کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ ارے یہ گاڑی مجھے دے دو, میں اس پہ بیٹھ کے گھر جاؤں گا. ٹھیک ہے اس پہ بیٹھ جاؤں؟ اس کے تو دو پہیے نہیں ہیں, ایسے کیسے جاؤں گا میں, یوں کر کے جاؤں گا سر. جی تم رکھ لو, ہاں پہیے والی گاڑی ہوتی تو میں لے لیتا. دیکھو محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم تو آتے ہیں یہاں پہ آپ کی محبت میں, اور میرا خیال ہے دس سال ہو گئے یہاں پہ, آپ لوگوں کو بھی کچھ قدم اٹھانا چاہیے, یہ بھی کہہ رہے ہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے, اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے, جت جتنی قربانی اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا اتنی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تو تکلیف اٹھاؤ اللہ کے لیے، وہاں آؤ اتوار کو ہمارے یہاں 11 بجے پہنچ جاؤ آپ لوگ، ایک گاڑی کر لو اور سب مل کے اس کا کرایہ دے دو، اور نہیں تو ہم سے کرایہ لے لو، آنا جانا کرو. ہفتے میں ایک دفعہ اپنے پیر کے پاس آنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس مفت میں دین نہیں ملتا. یاد رکھو قربانی دو گے تو اللہ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی. تو یہ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا گھر تو اور دور ہے مگر پابندی سے آتے ہیں، گھر والے بھی آتے ہیں ان کے، ہمارے خواتین کا بھی انتظام ہے پردے سے ہمارے گھر میں. تو ہفتے میں ایک دن آپ لوگ بنائیں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اب میری ہمت بھی نہیں ہوتی، آج بھی میں اپنی ہمت کو کس طرح مجتمع کر کے میں آ جاؤں، میں جانتا ہوں یا میرے گھر والے جانتے ہیں، مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. بس اپنے ایک لاش کی طرح سے اپنے آپ کو گاڑی نے گرا دیا، اللہ کا نام لے کے چل پڑا. اب آپ لوگوں کو دیکھ کے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے. تو اتنی بات کر لیتا ہوں، ورنہ روزانہ ہر جمعے کو یہی ہوتا ہے میرے ساتھ، آنے کی ہمت نہیں ہوتی. اب دن میں مدرسے جانا ہوتا ہے، جمعے کی نماز وہاں پڑھاتا ہوں، تو وہ بھی گلشن معمار میں میرے گھر سے 25 کلومیٹر دور ہے اور راستہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. واپس آنے میں مجھے دوپہر کے 4 بج جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مجھے آرام کا موقع نہیں ملتا. پھر شام کو یہ اثر کے بعد وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، اور میں اپنے کچھ معمول کرتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں سے یہاں روانہ ہو جاتا ہوں. تو آرام کا موقع نہیں ملتا. جب پیر اتنی تکلیف اٹھاتا ہے تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے، تو گاڑی کا انتظام کر لیں، آپس میں مل جل کے انتظام کر لیں، نہیں تو آپ کرایہ ہم دے دیں گے. آیا جائے پھر ہر ہفتے کا معمول بنائیں، جو عمل پابندی سے ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو کبھی آئے کبھی نہیں آئے تو پھر اس میں برکت نہیں رہتی. برکت ہوتی ہے پابندی سے عمل کرنے سے. تو ایک معمول بنائیں، چند لوگ مل کے میٹنگ کریں، اور تھوڑی تکلیف اٹھا کے وہاں آنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا.